बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج 17 ربیع الاول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ ہم آپ کو خوشی کے اس پر مسرت موقع پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، ہمارا اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسگری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد سماعت فرمائیں گے آپ پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھرو کے، اور اس کے بعد ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کریں گے۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد سنیے گا اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور گھر اور گھرانہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ تو قبل اس کے کہ پروگرام گرد و پیش آپ کی سماعتوں کی نظر کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی پروگرام گرد و پیش۔ سامن، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ، اور پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ لاہور کی خصوصی عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور پنجاب کے سابق وزیراعلی حمزہ شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا تفصیلی فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کا ایک جاسوس طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو انتہائی غیر معمولی اور عظیم ترین دن قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لاہور کی خصوصی عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور پنجاب کے سابق وزیراعلی حمزہ شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا تفصیلی فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ لاہور کی خصوصی عدالت کے جج نے اپنے فیصلے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو یہ ثابت کرنے میں ناکام قرار دیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بے نام کھاتوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج اعجاز حسن آوان نے 33 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں کہا کہ منی لانڈرنگ کیس میں استغاثہ ریکارڈ پر کوئی ثبوت لانے میں ناکام رہا ہے۔ لاہور کی اسپیشل کورٹ کا تفصیلی فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں بری کیے جانے کے ایک دن بعد آیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ استغاثہ کھاتہ کھولنے یا چلانے سے مذکورہ دونوں افراد کا کوئی تعلق ثابت نہیں کر سکا۔ یاد رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے خلاف نومبر 2022 میں منی لانڈرنگ کا یہ مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔ ہندوستان نے پاکستان کا ایک جاسوس طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع نے ملک کی بارڈر سیکیورٹی فورس بی ایس ایف کے حوالے سے بتایا ہے کہ جمعے کو صوبہ پنجاب کے گرداس پور سیکٹر میں پاکستان کا ایک جاسوس طیارہ مار گرایا گیا۔ ہندوستان کی سرحدی محافظ فورس بی ایس ایف کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پر بھاکر جوشی نے بتایا ہے کہ جمعے کی صبح تقریباً 4:30 بجے پاکستان کی طرف سے ایک ڈراؤن آیا جسے بی ایس ایف کی 73ویں بٹالین کے جوانوں نے مار گرایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈراؤن سے کوئی قابل اعتراض مواد نہیں ملا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گرداسپور سیکٹر میں پاکستانی ڈراؤن مار گرائے جانے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو انتہائی غیر معمولی اور عظیم ترین دن قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کے موقع پر مجریہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں، اعلیٰ سیول اور فوجی حکام، نیز بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی۔ حسینیہ امام خمینی میں ہونے والی اس ملاقات میں حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو انتہائی غیر معمولی اور عظیم ترین دن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پوری دنیا میں بے مثال اور بے نظیر ہے، اور آپ کی زندگی کے مختلف ادوار، حتیٰ آپ کی ولادت کے واقعات میں حق تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں موجود ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ انسان آپ کے یوم ولادت کے دن توحید کے آثار اور اس کی عملی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر کعبے میں رکھے بت گر جاتے ہیں، مقدس سمجھا جانے والا چشمہ خشک اور آتش گدے کی آگ بجھ جاتی ہے، اور طاق کسرا کے کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت معمولی دن نہیں بلکہ انتہائی اہم اور عظیم دن شمار ہوتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ اس دن عید منانے کا مطلب صرف اس دن کی یاد اور خوشی منانا نہیں، بلکہ اس عید کا مطلب سبق حاصل کرنا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنانا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک امریکی جریدے میں شائع ہونے والے مضمون کے جواب میں کہا ہے کہ اگر امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہے تو پھر کوملا جیسے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرنا چھوڑ دیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے واضح کیا ہے کہ کوملا نامی گروپ ایک سرگرم دہشت گرد گروپ ہے جس نے مہاباد سمیت ایران کے مختلف شہروں میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے۔ ایران کے نمائندہ دفتر کے مطابق اگر امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہے تو پھر اسے اس طرح کے گروہوں کی سرگرمیوں میں سہولتیں فراہم کرنے اور حتیٰ ان کے عناصر سے ملاقات کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام ایک خط میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے دلائل اور محرکات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سفارتکاری کا عمل شمالی عراق میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کو ختم نہ کرا سکا اور ایران کو فوجی اقدامات پر مجبور ہونا پڑا۔ مغربی ایران کی سرحدوں پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے عراقی کردستان ریجن میں قائم دہشت گرد گروہوں کے بعض ٹھکانوں کو ڈراؤن حملوں اور توپ خانے سے نشانہ بنایا تھا۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ دہشت گرد گروہ کوملا کے سرغنہ نے ایران کے مقابلے کے لیے امریکہ سے مدد کی درخواست کی ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے کہا ہے کہ حالیہ بلوؤں میں ملوث بعض افراد بیرونی تربیت یافتہ ہیں، جبکہ بعض بلوائیوں کے بینک کھاتوں میں مسلسل رقوم بھیجی جاتی رہی ہیں۔ احمد وحیدی نے حالیہ بلوؤں میں دشمن میڈیا کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں 1500 سے زائد مقالے، برطانیہ میں 9 دن میں 720 مقالے اور یورپی یونین میں 16 سے 24 ستمبر کے عرصے میں 134 مقالے صرف مہسا امینی کے بارے میں لکھے گئے، جبکہ کئی ہزار روبوٹ استعمال کرتے ہوئے 240 ملین ٹویٹ کیے گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دشمن نے مہسا امینی کے بارے میں حقائق کو اس مہارت کے ساتھ جھٹلایا کہ بعض لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ احمد وحیدی نے کہا کہ حالیہ ہنگاموں میں بلوائیوں کے مختلف حلقے سرگرم تھے، مثال کے طور پر اسرائیلی ایجنٹوں کا ایک حلقہ پوری طرح سرگرم تھا اور ہر بوتل بم کے بدلے اسے رقم فراہم کی جا رہی تھی۔ ایران میں حالیہ ہنگاموں کے دوران امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے حکام ان ملکوں کے ذرائع ابلاغ اور مغرب کے حمایت یافتہ انقلاب دشمن عناصر سے وابستہ فارسی چینل تحقیقات کے مرحلے سے گزرنے والے ایک غم انگیز واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایرانی قوم کے حقوق کی حمایت کے جھوٹے نعرے لگا کر بلوانیوں اور ایرانی عوام کی سلامتی کو درہم برہم کرنے والے عناصر کی حمایت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایرانی عوام نے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں اور شاہراہوں پر نکل کر ملک کے اسلامی نظام کی حمایت اور بلوؤں اور ہنگاموں کی مخالفت میں مظاہرے کیے ہیں۔ غرب اردن میں واقع جنین کیمپ میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک ڈاکٹر سمیت دو فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں دو فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں ایک فلسطینی ڈاکٹر شامل ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بھی ان دو فلسطینیوں کی شہادت کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے غرب اردن کے جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کے حملے کی تصاویر بھی نشر کی ہیں۔ اس ٹی وی چینل کے مطابق جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ یمن کے صوبے الحدیدہ پر سعودی اتحاد کے حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یمن کی سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صوبے الحدیدہ میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے التحیتہ اور حیث کی فضا میں پروازیں بھی کیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر راکٹ بھی فائر کیے، جبکہ حیث اور الجبلیہ سمیت الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر شدید گولہ باری بھی کی گئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے حیث کے مختلف علاقوں کو 6 بار جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے سنا کے مطالبات کو منطقی اور منصفانہ قرار دیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے یمن کے 14 اکتوبر کے انقلاب کی 69ویں سالگرہ کی مناسبت سے اپنے ایک خط خطاب میں کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے سنا کے مطالبات مکمل طور پر منطقی اور منصفانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے ان منطقی مطالبات کو پورا کیے جانے سے یقیناً جنگ کا خاتمہ کرنے اور امن کی طرف آگے بڑھنے، نیز مسائل و مشکلات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے سعودی اتحاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اغیار اور جارحین کی حمایت سے جارحیت سے باس آ جائے۔ اسی کے ساتھ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ ہشام شرف نے اقوام متحدہ کے اعلی عہدیدار جویس مسویہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ یمنی عوام جارحیت کا خاتمہ اور امن چاہتے ہیں، لیکن صورتحال ایسی رہی کہ نہ جنگ اور نہ ہی امن اس صورتحال کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سیلویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر کنانی نے بھی کہا ہے کہ سعودی اتحاد کا مقابلہ کرنا ایک اسٹریٹجک انتخاب ہے۔ روس نے نورڈ اسٹریم گیس پائپ میں ہونے والے دھماکے کے تباہ کن اثرات کے بارے میں یورپ کو خبردار کیا ہے۔ روسی صدر کے ترجمہ دیمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ یورپ والے ابھی تک نورد اسٹریم گیس پائپ لائن کی تباہی کے المناک نتائج سے غفلت برت رہے ہیں۔ دوسری جانب روسی وزارت خارجہ نے نورد اسٹریم سانحے پر جرمنی، ڈنمارک اور سویڈن کے سفیروں کو طلب کر کے سخت احتجاج کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ مغربی ممالک یوکرین کی جنگ میں مداخلت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس جنگ کے بہانے یوکرین کا دفاعی سسٹم مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے تمام وسیع سیاسی، اقتصادی، سماجی اور یہاں تک کہ ثقافتی اثرات و نتائج کے ساتھ یوکرین کی جنگ اس وقت اپنے آٹھویں مہینے میں چل رہی ہے۔ مغربی ممالک، خاص طور سے امریکہ، روس کے خلاف سخت ترین دباؤ اور پابندیوں، نیز یوکرین کی فوجی مدد و حمایت کر کے نہ صرف جنگ جاری رہنے کا باعث بنا ہوا ہے بلکہ اس جنگ کی آگ کے شعلے بھڑکانے میں بھرپور کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ یوکرین کے دفاعی سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے مغربی اتحادی ملکوں پر کیف کے شدید دباؤ کے بعد جرمنی کا آئرس ٹی نامی پہلا ایسا دفاعی سسٹم یوکرین پہنچ گیا ہے جو ابھی خود جرمن فوج کے بھی حوالے نہیں کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی وزیر دفاع انیتا آنند نے بھی اعلان کیا ہے کہ جنگ کی بنا پر یوکرین کی فوجی اور غیر فوجی مدد کی جا رہی ہے، جس میں توپیں، مواصلاتی سیٹلائٹ آلات، موسم سرما کے استعمال کے کپڑے، ڈرون طیاروں کے کیمرے اور دیگر وسائل شامل ہیں۔ برطانوی وزیر جنگ نے بھی یوکرین کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں جدید ترین میزائل ایم آر ایم سسٹم، جو کروس میزائل تک کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ارسال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع نبیہ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک، یا رفیع الشان و درجی، رسول 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 یا وفی العهد و ذممی وحمید السعی امین 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقید المحض معترف منه بالإخلاص والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باسیت کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام ماضی میں 22 مہر 17 ربیع الاول اور 14 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 53 سال پہلے 17 ربیع الاول کو اکثر مسلمان علماء کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کی وفات ہو چکی تھی، لہذا آپ کی سرپرستی آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمے لے لی، لیکن 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پانے لگے۔ آپ نے 12 برس کی عمر سے اپنے چچا کے ہمراہ تجارتی سفر کا آغاز کیا، اور بہت زیادہ سچائی اور قابل اعتماد ہونے کی وجہ سے آپ امین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی سے ہی عرب کی جہالیت سے بیزار تھے، اور معاشرے سے برائیوں کے خاتمے اور اعلیٰ انسانی اقدار کی بالادستی چاہتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تو خداوند عالم کے حکم سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ بعثت کے بعد مکے میں آپ سختیوں اور مشکلات سے دوچار ہوئے۔ کفار قریش آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے، لیکن آپ نے نہایت ثابت قدمی اور صبر و حوصلے سے تبلیغ اسلام کا عمل جاری رکھا۔ اس دوران اسلام مکے سے باہر پھیل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ سترہ ربیع الاول سن 83 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مدینے میں ولادت ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 12 برس اپنے جد امجد حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ اور 19 سال اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ آپ کا دور علم و دانش کی ترقی اور پیش رفت کا دور تھا، جس میں تفسیر قرآن اور دوسرے مختلف علوم میں بہت زیادہ کام ہوا۔ اس اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات اور دینی حقائق سے آگاہ فرمائیں، جس کے لیے آپ نے مدینہ منورہ میں پہلی عظیم اسلامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ امام صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ طب، کیمیا، الجبرا اور دیگر علوم و فنون میں بھی مکمل مہارت حاصل تھی۔ ہر شعبے کے علم دوست افراد آپ کی خدمت میں آتے اور قصب فیض کرتے۔ آپ ہر شخص کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اس کے سوالوں کا جواب دیتے۔ آپ نے 4,000 شاگردوں کی تربیت کی، ان میں بابائے کیمیا جابر بن حیان جیسے دانشور بھی شامل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سن 148 ہجری قمری میں شہید ہوئے۔ October 14, 1772 کو سویڈن کے معروف کیمیادان کارل ولہیم نے کلورین گیس دریافت کی۔ یہ گیس جو اہم کیمیاوی عناصر میں سے ایک ہے، آکسیجن کے بعد بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ گیس درجہ حرارت میں زہریلی اور مہلک ہوتی اور سبزی مائل رنگ کی ہوتی ہے۔ کلورین گیس کے طب میں بہت سے استعمال ہیں۔ تیل صاف کرنے کے کارخانوں اور مصنوعی ربڑ بنانے والوں میں بھی اس گیس کا استعمال ہوتا ہے۔ October 14, 1880 کو فرانسیسی سائنسدان پیئر کیوری نے اپنے بھائی پال کیوری کے ساتھ مل کر الٹرا ساؤنڈ لہروں کی دریافت کی۔ الٹرا ساؤنڈ ایسی آوازیں ہیں جن کو انسان نہیں سن سکتا۔ یہ 1 سیکنڈ میں 20,000 مرتبہ مرتعش ہوتی ہیں۔ پیئر کیوری اور ان کے بھائی نے وسیع تحقیقات کر کے فزکس کی یہ اہم دریافت کی۔ قابل ذکر ہے کہ الٹرا ساؤنڈ لہروں کو بعض جانور خوب سن سکتے ہیں۔ October 14, 1953 کو مسلح سہونیوں نے غرب اردن میں واقع گاؤں کے بیہا میں ایک اور جہریت کی۔ انہوں نے اس گاؤں پر قبضہ کر کے مسلسل 2 دن تک بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا اور ان کے گھروں کو تباہ کیا۔ سہونی حکومت کے فوجیوں نے، جن کی قیادت ایریل شیرون کر رہے تھے، 42 فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا اور بہت سے فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ اس کے علاوہ 10 گھروں اور ایک اسکول کو بھی بم سے اڑا دیا۔ May 22, 1377 کو ایران کی علمی شخصیت پروفیسر سید محمد علی صغیر کا انتقال ہوا۔ وہ 1294 میں کرمانشاہ میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلے دینی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد تہران یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنی تعلیم مکمل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور ساتھ ہی تشیع کے دفاع اور اس کے بارے میں شبہات کا جواب دینے کی بھی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے بہت سے دینی اور ثقافتی مراکز بھی قائم کیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سماعت فرمائیے اسی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور گلشن نقوی کا سلام عرض ہے۔ سامعین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تمام سامعین کو رسالت امامت کے ان دو درخشاں ستاروں کی ولادت باسعادت کے موقع پر دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔
علماء شیعہ کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں انوشیروان کی حکومت کے ایام میں 17 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں اپنے ہی گھر میں جمعے کے دن طلوع فجر کے وقت ہوئی، اور اسی دن 83 ہجری قمری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، لہذا اس دن کی شرافت میں اس کی وجہ سے مزید اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ 124,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ہر پیغمبر اپنے دور میں کامل ترین شخصیت تھا، اور جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا بظاہر ان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ نبی، رسول یا پیغمبر جس زمانے میں پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس زمانے میں جتنا شر و فساد ہو اور جتنی بھی خرابیاں ہوں، نبی کی شریعت میں ان کا پورا پورا علاج موجود ہو۔ لیکن ہر پیغمبر ایک محدود زمانے کے لیے آتا ہے اور ایک خاص قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، غرض یہ کہ ان کی اصلاح و ہدایت کا دائرہ ایک حد تک ہوتا تھا۔
سامعین، اسی طرح ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ نسل انسانی کے ابتدائی دور میں تمدن بھی چھوٹا اور محدود تھا، اس میں خرابیاں بھی محدود تھیں اور نسل انسانی کی ضرورتیں بھی کم تھیں۔ رفتہ رفتہ دنیا ترقی کرتی رہی اور تمدن بھی بلند ہوتا رہا، معاشرے میں نت نئے امراض پیدا ہونے شروع ہوئے۔ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کی ضرورتیں بہت کم ہوتی ہیں، جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور جتنی گھریلو زندگی بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی اس کی حاجتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کا ابتدائی دور تھا، اور ہر پیغمبر ایک خاص زمانے کے لیے تھا، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ایسے دور میں تشریف لائے کہ دنیا کی عمر پختہ ہو چکی تھی، ہر قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور اقوام عالم میں دنیا کا ہر مرض پیدا ہو گیا تھا۔ ایک طرف بیزنطینی حکومت اپنے عروج تک پہنچ چکی تھی تو دوسری طرف ایران کی مجوسی حکومت کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے کسی قوم میں جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ سب پیدا ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف جزیرت العرب میں افلاس و غربت کا وہ درجہ تھا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے بھیانک دور میں اس غریب و مفلس اور غیر متمدن قوم میں ایک شخص اٹھتا ہے اور پوری دنیا کی اس عظیم و شان طریقے سے اصلاح کرتا ہے۔
آج بھی دنیا حیرت زدہ ہے کہ 23 برسوں میں کتنا عظیم و شان کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کی اصلاح کا دائرہ صرف جزیرت العرب تک، یا صرف یمن و شام اور مصر تک، یا صرف عرب تک محدود نہ تھا، بلکہ عرب و عجم میں ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ سب کے لیے ایک نسخہ شفا پیش کیا، اور قیامت تک جو نسلیں اور اقوام آئیں گی ان سب کے لیے، اور قیامت تک معاشرے میں جتنی خرابیاں اور امراض پیدا ہوں گے ان سب کا علاج اس میں موجود ہے۔ وہ کتنا عظیم پیغمبر ہوگا اور اس کی شریعت کتنی بڑی شریعت ہوگی، آج ہم دنیا کی اقوام کو یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور کمیونزم اور کیپٹلزم کی وجہ سے دنیا میں جو تباہی کا سیلاب آ رہا ہے، اسلام اور قرآن کریم کے سیدھے راستے کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی اس مادی ترقی میں جتنی پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے سوا ان کا اور کوئی علاج نہیں۔ اس سے بڑھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟
ایک شاعر کہتا ہے، ارسال اب کے حق نے کیا ایسا ایک رسول، جس نے سروں کے ساتھ دلوں کو جھکا دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ انسانیت کی روشنی میں کام کیا ہے اور ہر طرح انسان کے ساتھ خیرخواہی کی ہے، انسانیت کو بچانے اور اس کی صحیح شناخت کرانے کی کوشش کی ہے، دین اور مذہب سے ہٹ کر انسانی اصول پر کام کیے ہیں، اور تمام انسانوں کو، مسلمان ہو یا کافر، مشرک ہو یا مومن، انسانی اصول پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی۔ کبھی آپ نے یہودی، عیسائی اور مسلمان کے درمیان انسانی اصول کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں رکھا، سب کو یہی تعلیم دی کہ انسان بنو، زندگی گزارنے کے اصول بناؤ اور بنا کر اس پر عمل کرو، تمہیں خود بخود راہ حق اور باطل سمجھ میں آ جائے گی، تم خود ہی فیصلہ کرنے لگو گے کہ حق کون ہے اور کون باطل ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا، کون مومن ہے اور کون مشرک اور منافق، کون اچھا انسان ہے اور کون انسان نما درندہ، کون اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کے اصول و فرامین پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔
علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خاتم ہستی میں تو تاباں ہے مانند نگیں، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمین۔ رہبر انقلاب اسلامی بھی فرماتے ہیں، یہ ولادت تاریخ انسانیت کے لیے رحمت الہی کے ظہور سے عبارت تھی۔ قرآن مجید میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اس رحمت کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اس میں تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس، صراط مستقیم کی جانب انسانوں کی ہدایت و رہنمائی، زندگی کے مادی و معنوی میدانوں میں بشر کی ترقی سب شامل ہے۔ یہ اس زمانے کے لوگوں سے ہی مخصوص نہیں، اس کا تعلق پوری تاریخ سے ہے۔ اس ہدف و منزل تک رسائی کا مقصد اسلامی تعلیمات و قوانین پر عمل درآمد ہے، جن کا انسانوں کے لیے تعین کیا جا چکا ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے برحق جانشینوں نے بھی آپ کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حق کے فروغ اور اس کی بقا کی راہ میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا۔ چنانچہ آپ کے انہی برحق جانشینوں میں سے ایک آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، کہ جن کی ولادت باسعادت بھی 17 ربیع الاول ہے۔ 17 ربیع الاول 87 ہجری قمری کو طلوع فجر کا وقت تھا، شہر رسول مدینہ کی فضا برکت سے معمور تھی۔ اسی ہنگام خاندان عصمت و طہارت کی ایک عظیم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام نے عالم ہستی میں قدم رکھا اور شہر مدینہ کی خیر و برکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی 65 سالہ بابرکت زندگی میں اسلام کی بے پناہ خدمت کی اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا جو عظیم سلسلہ آپ کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اسے نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے مزید وسعت دی۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹے امام کے نام اور لقب کے بارے میں فرمایا ہے، جب میرا بیٹا جعفر پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا۔ آپ کے القاب صادق، مصدق، محقق، کاشف الحقائق، فاضل، طاہر، قائم، منجی اور صابر ہیں، جبکہ کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور ابو موسیٰ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو عوام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو علمی ارتقاء اور ترقی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عوام و خواص ہر ایک اس زمانے میں تحصیل علم کی طرف متوجہ تھا اور اس زمانے کا ماحول کاملاً اسرار قرآنی کی تبلیغ اور انکشاف کے لیے سازگار تھا۔ اس علمی ماحول ہی کی وجہ سے امام کو اسرار علوم دینی کے حتی الوس انکشاف کا موقع ملا۔ آپ کے حکیمانہ کلمات، علمی و طبی نظریات اور دینی بیانات کی پرجوش نہر تھی جو تشنگان معرفت کو سیراب کرتی چلی جا رہی تھی۔ تشنگان دانش اور بیماران جہل دور و دراز سے آتے اور جہالت کی بیماری سے شفا یاب ہوتے۔
آپ کا علم، علم نبوت کا ایک پرتاؤ ہے جس کا اصل سرچشمہ وحی اور پیغام خداوندی ہے۔ اسی سرچشمے اور علم نبوت کا دھارا حضرت علی علیہ السلام ہے جن سے آپ کے فرزندوں میں ایک کے بعد دیگرے یہ علم منتقل ہوتا رہا اور امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی، جس کی بنا پر اموی حکمرانوں کی توجہ خاندان رسالت سے کسی حد تک ہٹ گئی اور خاندان رسالت کے افراد نے امویوں کے ظلم و ستم سے کسی حد تک سکون کا سانس لیا۔ اسی دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں انجام دیں اور مدینے میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، جہاں انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی و فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اس تحریک کو خوب پھلنے پھولنے کے مواقع ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ علوم و فنون کی توسیع اور دوسری ملتوں کے عقائد و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ اسلامی افکار و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے تقابل اور علمی بحث و مناظرے کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی زمانے میں ترجمے کے فن کو بڑی تیزی سے ترقی حاصل ہوئی اور عقائد و فلسفے دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تاریخ اسلام کا حساس ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک طرف تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی اور دوسری طرف علویوں کی بھی مسلح تحریکیں جاری تھیں۔ آپ نے ہمیشہ عوام کو حکمرانوں کی بدعنوانیوں اور غلط حرکتوں، نیز غیر اخلاقی و اسلامی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ آپ نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شبہات دور کر کے اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فقہ و دانش کو اس قدر فروغ دیا اور اسلامی احکام و شیعہ مذہب کی تعلیمات کو دنیا میں اتنا پھیلایا کہ مذہب شیعہ نے جعفری مذہب کے نام سے شہرت اختیار کر لی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنی احادیث راویوں نے نقل کی ہیں اتنی کسی اور امام سے نقل نہیں کی۔
سامعین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے والے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں ہشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، ہشام بن سالم اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ہشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہیں۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ اہل سنت کے درمیان مشہور چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا، لولا سنتان لا ہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اپنی کتاب پیشوائے صادق میں لکھتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے وسیع ترین علمی و فقہی مراکز میں سے ایک عظیم مرکز کے مالک تھے۔ ہم اس مرحلے میں رسول خدا اور امام صادق علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کا تبرکاً ذکر کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بزرگ تر ہے، اور وہ کتاب خدا ہے، جو ایک ریسمان ہدایت ہے جس کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے، اور ایک میری عطرت اور میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائیں۔ دیکھو، اس کا خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام کرنے یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا، اور میں نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا، غیب سے پھر غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو نیت تم کہاں سا کہاں وہ اور تھے تم اور، اور یا محمد وہ نبی تھے، یا محمد وہ نبی تھے، تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی، اور وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، اور یا محمد وہ نبی تھے، نیت تم ہمارے نور ہو، بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ دور ہو، عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ، فرشتے تو فرشتے خود خدا پاک کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی نبی یا نبی نبی یا سلاطین عالم، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بسر بھی، قرآن ندایت بھی ندارت بھی نظر بھی، قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرا کے سمر بھی، قرآن سے ادل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن نوازش عنایت عطا ہے، قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا، نبی نبی ہے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینہ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روسنامہ جوان، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی نے 1862 مجرموں کو معافی اور سزا میں کمی پر رضامندی کا اعلان کیا۔ روسنامہ قدس، صدر رئیسی نے عراق کے نئے صدر عبداللطیف رشید کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ روسنامہ گارڈین، تیل کی پیداوار کم کرنے کے مسئلے پر سعودی امریکی اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روسنامہ ہم شہری، واشنگٹن اور اس کے اتحادی عدم استحکام پھیلانے کی ناکام پالیسی پر کاربند ہو گئے ہیں صدر رئیسی۔ صدر رئیسی نے ایشین تعاون اور اعتماد ساز اقدامات کی چھٹی سربراہی کانفرنس کے دوران کہا کہ بین الاقوامی نظام اور ایک خاص مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اس نئے توازن میں تسلط پسند رویہ ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے اور ناوابستہ ممالک کی آواز زیادہ سنی جاتی ہے اور ان کا کردار بھی زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشیا کی قدیم تمدن اس نئے عالمی نظام کو یقینی بنا کر ناانصافی اور یک طرفہ پالیسیوں کو بے اثر کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک منصفانہ نظام پر مبنی تعاون اور باہمی احترام کے لیے کوشاں ہے اور اس سلسلے میں اپنا مثبت کردار ادا بھی کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کیا ہے، افغان مہاجروں کو کھلے دل سے پناہ دی ہے، فلسطین سے لے کر یمن تک کے مظلوم عوام کا دفاع کیا ہے اور عراق اور شام کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کو برقرار رکھنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے اور استحکام کے لیے ضروری یہ تمام اقدامات ایران کی ہماگیر ترقی کے ساتھ ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ صدر ایران نے مزید کہا کہ ایرانی عوام نے امریکہ کے فوجی آپشن کی دھجیاں اڑا دیں اور خود واشنگٹن کے اعتراف کے مطابق زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا اور اب سیکا اجلاس کے رکن ممالک کے شانہ بشانہ عالمی سطح پر قیام امن اور استحکام برقرار کرنے کے لیے تیار ہے۔ رائے الیوم، شیر کی کھچار، یہ نام یاد رکھیں۔ اس وقت اسرائیلی غاصب حکومت کو درپیش سب سے بڑا خطرہ استقامتی محاذ کے میزائل اور خود کش ڈرون طیاروں سے نہیں بلکہ غرب اردن بالخصوص نابلس کے مزاحمتی گروہوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے ہے۔ پہلی بار گزشتہ 22 سال میں نوجوان مجاہدوں نے صہیونی حکومت کو سنجیدہ نقصان پہنچایا ہے، مالی بھی اور جانی بھی۔ صہیونیوں نے خوف کے مارے نابلس کے قریب واقع شافات کیمپ کو محاصرے میں لے لیا جہاں 1.5 لاکھ فلسطینی رہائش پذیر ہیں۔ ان کو 22 سالہ ادائے التمیمی کی تلاش ہے جنہوں نے چند روز قبل بہت ہی پرسکون انداز میں اپنی گاڑی سے اتر کر ایک صہیونی فوجی کو گولی مار کر ہلاک اور کئی دیگر کو زخمی کر دیا اور گاڑی پر سوار ہو کر چلے گئے۔ صہیونی وزیر جنگ بینی گانٹز نے اعتراف کیا ہے کہ نابلس اور جنین صہیونی فوج کے لیے ایک پیچیدہ چیلنج میں تبدیل ہو گئے ہیں کیونکہ ان دو شہروں کے نوجوان اب صہیونیوں پر حملے میں پیش پیش ہیں۔ صہیونی وزیر جنگ کا اشارہ ان 18 سے 24 سالہ نوجوانوں کی جانب تھا جن کا نعرہ ہے کہ شہادت تک ہماری شناخت کوئی نہیں کر پائے گا، ہتھیار زندہ باد اور شہادت حاصل کرنے تک جنگ جاری رہے گی۔ اس گروہ نے اپنا نام شیر کی کچھار رکھا ہے، یہ نام یاد رکھیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں، رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے، مشیر داخلہ پنجاب کی آئی جی کو ہدایت۔ روزنامہ نوائے وقت، 16 اکتوبر عمران خان کی خیبر پختونخوا سے رخصتی کا دن ہوگا، فضل الرحمان۔ روزنامہ صحافت، حجاب اسلام کا بنیادی و لازمی حصہ، ارشد مدنی۔ معاملے کو بڑی بینچ کے حوالے کرنے سے بڑے انصاف کی امید۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت، وزیراعظم کی نااہلی کے لیے آرٹیکل 62 کے تحت درخواست دائر کر دی گئی۔ تحریک انصاف کی رہنما اندلیب عباس نے درخواست دائر کی جس میں وزیراعظم شہباز شریف کی 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، وہ اپنے دوروں کے دوران اشتہاری اور سزا یافتہ ملزمان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو احتساب عدالت نے 10 سال قید اور 80 لاکھ جرمانے کی سزا سنا رکھی ہے۔ اندلیب عباس نے کہا کہ بیرون ملک دوروں میں حسین نواز، سلمان شہباز اور اسحاق ڈار سے بھی ملاقاتیں کی گئیں، جس سے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی، لہذا انہیں نااہل کیا جائے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، سپریم کورٹ کا فیصلہ، دونوں ججوں کی رائے حجاب معاملے پر مختلف۔ کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس معاملے کی سماعت کرنے والی بینچ کے 2 ججوں کی رائے میں اختلاف کی وجہ سے اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کی بڑی بینچ کو بھیج دیا گیا ہے، جو اب آگے فیصلہ کرے گا۔ جسٹس ہیمنت گپتا اور جسٹس سدھانشو دھولیا نے کرناٹک میں حجاب پر پابندی پر الگ الگ فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس ہیمنت گپتا نے کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو خارج کر دیا اور ریاست میں تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو برقرار رکھا، جبکہ جسٹس دھولیا نے مشاہدہ کیا حجاب پہننا انتخاب کا معاملہ ہے۔ معاملہ بڑی بینچ کو بھیج دیا گیا ہے۔ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تسنیم نیوز، دنیا ایک بوسیدہ ڈھانچے سے نکل کر ایک نئے نظام کی جانب گامزن ہے، سپاہ پاسداران نے انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی۔ مہر نیوز ایجنسی، ہندوستانی بحری بیڑا ایران کی بندرگاہ عباس بندرگاہ میں متعدد ملاقاتوں اور مشترکہ ٹریننگ کی پلاننگ۔ ارنا نیوز، مستقبل قریب میں ایران کے ساتھ معاہدے کا امکان بہت کم ہے، وائٹ ہاؤس۔ اور اب ایک ذرا تفصیلی خبر۔ الف نیوز، اتحاد بین المسلمین کے معنی اور درپیش چیلنج، بانی انقلاب اسلامی نے فرمایا تھا کہ آج اسلامی تحریک میں شیعہ اور سنی کا کوئی مطلب نہیں، شافعی، حنفی، جعفری، مالکی، حنبلی، زیادی فرقوں میں بنٹ جانے کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اب تک ہم آپ کی خدمت میں 9 پروگرام پیش کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کا یہ آپ 10واں پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اب تک کے پروگراموں میں پیش کیے جانے والے اسباق سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آج ہم کچھ پچھلے اسباق پر ایک سرسری نظر ڈال رہے ہیں تاکہ فارسی جملے بنانے میں اگر آپ کو کچھ مشکل ہو تو وہ دور ہو جائے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فارسی میں چونکہ تذکیر و تانیس یعنی مذکر و مونث نہیں ہے، لہذا اس لحاظ سے ایک بڑی مشکل جو اردو سیکھنے والوں کو ہوتی ہے وہ فارسی سیکھنے والوں کو پیش نہیں آتی۔ مذکر اور مونث دونوں کے لیے آپ بلا سوچے سمجھے یہ کہہ سکتے ہیں
رضیه آمد، رضیه آمد۔
رضیہ آئی، اور اسی طرح
علی آمد، علی آمد،
علی آیا،
احمد رفت، احمد رفت،
احمد گیا،
ناصره رفت، ناصره رفت،
ناصره گئی. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفت آمد دونوں مذکر اور مونس کے لیے یکساں استعمال ہوا ہے. ایک بار اور ایک مثال سنیے.
محمد خوابید، محمد خوابید،
محمد سو گیا.
نسیمه خوابید، نسیمه خوابید،
نسیمہ سو گئی. سامعین، آپ نے یہاں جو جملے سنے ان میں خواتین کے جو نام ہیں رضیہ، ناصرہ اور نسیمہ، ان کا فارسی تلفظ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رضیہ کو رضیے کہا گیا، ناصرہ کو ناصرے کہا گیا اور نسیمہ کو نسیمے. ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے، اور اس طرح کے سبھی ناموں کو آپ اردو کی بڑی یہ کی طرح تلفظ کیجیے. اور اب مذکر یا مونس. جی ہاں، مذکر اور مونس مجازی، جیسے میز، قلم، دن، رات وغیرہ. ان سے متعلق بھی فارسی سیکھنے والوں کو کہیں بھی فعل یا صفت لانے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی، جبکہ اردو سیکھنے والا ہمیشہ اسی میں پھنسا رہتا ہے کہ فعل یا صفت مونس ہے یا مذکر. مثلا آپ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ میز بہت اچھی ہے، یہاں میز کے لیے جو صفت لائی گئی ہے وہ اچھی ہے. اور اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی، یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ قلم، یہ قلم بہت اچھا ہے، تو قلم کے لیے چونکہ مذکر اس کو تصور کیا جاتا ہے، لہذا اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ اچھا لائی گئی. فارسی میں سنیے کہ یہ میز بہت اچھی ہے کس طرح سے کہا جائے گا. راہلہ اسے
این میز خیلی خوب است، این میز خیلی خوب است.
میز کو میز تلفظ کیا گیا ہے، فارسی کا لفظ ہے یہ، اور ہم لوگ اسے اردو میں میز کہتے ہیں. یہاں میز کو آپ نے مونس مجازی قرار دیتے ہوئے اس کے لیے جو صفت بیان کی ہے وہ بھی مونس ہے، یعنی اردو میں اچھی. اور اب یہ صوفہ بہت اچھا ہے.
این موبل خیلی خوب است، این موبل خیلی خوب است.
موبل فارسی میں صوفے سیٹ کو کہتے ہیں، اور صوفہ مذکر مجازی یہاں قرار پایا ہے، تو اس کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ نے مذکر بیان کی، یعنی اچھا ہے، یہ صوفہ بہت اچھا ہے. فارسی میں اس جملے کو پھر سے سنیے.
این موبل خیلی خوب است، این موبل خیلی خوب است.
یہ صوفہ بہت اچھا ہے. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ میز اور صوفہ دونوں کے لیے ایک ہی انداز میں جملہ بنایا گیا ہے،
خوب است،
خوب است. مذکر اور مونس حقیقی کے لیے بھی فعل یا صفت کا یکساں استعمال کیا جاتا ہے. ایک بار پھر سنیے.
رضیه رفت، رضیه رفت.
رضیہ گئی.
رضیه خوب است، رضیه خوب است.
رضیہ اچھی ہے.
احمد رفت، احمد رفت.
احمد گیا.
احمد خوب است، احمد خوب است.
احمد اچھا ہے. عزیز سامعین، اس وضاحت کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو کچھ نئے الفاظ اور معنی بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں، مظفر زکی کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں حمل کے دوران بچے کی تربیت کا خیال رکھنے اور بچے پر ماں کی رفتار و کردار کے پڑنے والے اثرات کے حوالے سے آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ سامعین، نیک اور صالح اولاد کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک اور صالح فرزند باغ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا پھول کہ جو جنت کے پھولوں سے مشابہ اور ان کے برابر ہو، اعلیٰ پیمانے پر اس کی حفاظت ضروری ہے، اور اس کا بیج بونے سے قبل اس کے کھلنے اور مہکنے تک اس کے لیے تمام مناسب حالات فراہم کرنا لازم ہے۔ دوسرے الفاظ میں، بچہ جب شکم مادر میں ہو تو اس کی جسمانی اور روحانی سلامتی پر ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ حمل کا دور بچے کی اچھی تربیت میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ جنین نطفے کے ٹھہرنے کے وقت سے ہی گویا ایک زندہ موجود ہے، اور بعض روایات کے مطابق بچہ جب شکم مادر میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس میں انسانی روح پھونک دی جاتی ہے، جس کے زیر اثر جنین اپنے اطراف کے ماحول کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دور حاضر کی تحقیقات کے مطابق ماں کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہن سہن، بولنے چالنے، دیکھنے اور سننے، غرض ماں کی ہر بات کو بچہ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ماں کا کردار اور رفتار، عمل اور رد عمل، سب کچھ شکم مادر میں موجود بچے کی تربیت میں مؤثر ہوتا ہے۔ بچے کی خوشبختی اور بدبختی میں گھرانے کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بچے کی خلقت الہی فطرت پر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دین اسلام کے نظریے کے مطابق دوران حمل مناسب امور کی رعایت اور پابندی بچے کے صحت مند اور سالم رہنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس درمیان ماں کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہو تو اس شخص کی مانند ہے جو دن میں روزہ رکھے، راتوں کو عبادت الہی میں بسر کرے، اپنی جان اور مال راہ خدا میں قربان کر دے، اور جب بچہ جنے تو قدرت اسے ایک ایسا عظیم انعام عطا کرتی ہے کہ جس کی عظمت کو درک کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اور جب ماں اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے ہر گھونٹ کے بدلے میں اسے حضرت اسماعیل کے ایک فرزند کو راہ خدا میں آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا کر فارغ ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اسے متوجہ کر کے کہتا ہے کہ تمہارے سارے گناہ دیے گئے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اسی سلسلے میں حضرت رسول اکرم فرماتے ہیں کہ عورت حاملہ ہونے کے وقت سے بچے کی پیدائش تک اور اس کے بعد سے بچے کے دودھ پینے تک مجاہد راہ خدا کے اجر و ثواب کی حامل ہوتی ہے، اور اگر اس درمیان اسے موت آ جائے تو اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا۔ سامعین، دوران حمل ماں کی معنوی اور روحانی جد و جہد بچے کی جسمانی اور روحانی سلامتی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس دوران اس کے لیے سب سے اہم ترین نصیحت یہی ہے کہ وہ ہم انسانوں کی سب سے اہم ترین ضرورت یعنی ترک گناہ پر عمل پیرا ہو اور واجبات بجا لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ واجبات بجا لانے کے علاوہ اور کسی چیز سے مجھ سے قریب نہیں ہوا ہے۔ اس حدیث میں انجام واجبات کو خدا کی نظر میں محبوب ترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لہذا عورت اور مرد دونوں کا فریضہ ہے کہ اپنے کنبے کی جسمانی و روحانی سلامتی میں مل جل کر کوشاں رہیں اور عبادت الہی سے غافل نہ ہوں۔ خاص طور سے حمل کے زمانے میں اگر عورت تلاوت قرآن کرے تو اس کا بچے پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ حضرت نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت کے نور سے منور کرو۔ جب کسی مکان میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں خیر و برکت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ایسے گھر کی نورانیت آسمان والوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، جس طرح آسمان کے ستارے اہل زمین کی نظروں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح حمل کے دوران باوضو رہنے پر بھی تاکید کی گئی ہے۔ حمل کے زمانے میں ماں کے باوضو رہنے سے ماں اور فرزند دونوں ایک ساتھ نورانیت کے حامل ہوتے ہیں۔ سامعین، مال حرام کا انسان کی نسل پر برا اثر مرتب ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کی اولاد میں مال حرام کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر ناجائز راستوں سے گھر کے اخراجات فراہم ہوتے ہیں تو بچے کے نطفے میں ہی شیطان کی شرکت کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ خداوند کریم سورہ اسراء کی آیات 63 اور 64 میں شیطان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، جا، اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا سب کی سزا مکمل طور پر جہنم ہے۔ جا، جس پر بھی بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر اور اپنے سوار اور پیادوں سے حملہ کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ حقیقت یہ ہے کہ حرام غذا کے برابر کوئی چیز انسان کو سعادت و خوش بختی سے محروم نہیں کرتی۔ اسلام میں حرام و حلال غذا اور انسان کی روحانی تربیت پر پڑنے والے ان کے اثرات پر توجہ دیے جانے کے حوالے سے بہت تاکید کی گئی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دشمنان اہل بیت اطہار سے ان سے دشمنی و کینہ و حسد کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے شکم مال حرام سے پر ہیں، تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، بس اب تم حق کو قبول نہیں کرو گے اور حرف حق پر کان بھی نہیں دھرو گے۔ اولاد پر لقمہ حرام کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایران کے معروف معلم اخلاق آیت اللہ مظاہری غذا کی تاثیر کے بارے میں کہتے ہیں، انعقاد نطفہ کے وقت حلال غذا کا بچے پر بڑا ہی عجیب اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح حرام غذا بھی اولاد کی شقاوت و بدبختی کا باعث بنتی ہے۔ حرام غذا اور مال حرام ہر آگ سے بدتر ہے۔ اگر بچے کا نطفہ غذا حرام سے وجود میں آئے تو اس کا درست ہونا اور سدھرنا بہت مشکل ہے۔ اس حوالے سے ایک حکایت ملتی ہے کہ کسی نے ایک محترم شخص سے شکایت کی کہ آپ کا بیٹا بڑا ہی بے ادب ہے۔ انہوں نے شاکی شخص سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا۔ شکایت کرنے والے نے کہا، جناب، اس نے ایک بھشتی یعنی پانی بھرنے والے کی مشق میں ایک سوئی بھونک دی، سوراخ ہونے کی وجہ سے سارا پانی بہ گیا اور اس کی مشق خالی ہو گئی۔ یہ سن کر وہ مومن شخص بہت ناراض ہوا اور گھر جا کر سارا ماجرا اپنی بیوی سے بیان کیا۔ بیوی نے شوہر سے اپنے بیٹے کی شکایت سن کر جواب دیا، مجھے اپنے بیٹے کی اس رفتار پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں حاملہ تھی ایک روز میں ایک انار کے درخت کے قریب سے گزر رہی تھی، مجھے انار کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہوئی، میں نے ایک انار میں سوئی سے سوراخ کر دیا اور انار کا رس چوس لیا۔ میں نے دوسرے کے درخت کے انار میں سوئی سے سوراخ کیا تھا، اس لیے میرے شکم سے پیدا ہونے والے بچے نے اس بھشتی کی مشق میں سوراخ کر دیا۔ سامعین، عورت کے حمل کے دوران اچھی صحبت کا فرزند کی روحانی سلامت پر بہت ہی مثبت اثر پڑتا ہے۔ ماں کا بری صحبت میں رہنا اور خراب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ایسی بزم میں شرکت کرنا جس میں گناہ کو رواج دیا جاتا ہو، بچے کے ناصالح ہونے کا باعث بنتا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ نیک اور صالح ہم نشیں عطار کی مانند ہے کہ اگر وہ تمہیں اپنے عطر سے بہرامند نہ ہونے بھی دے، لیکن اس کی خوشبو سے تم بہرامند ضرور ہو جاؤ گے۔ اور برے ہم نشیں کی صحبت اس لوہار کی مانند ہے جس کی ہمراہی اگر اس کی روشن کی ہوئی آگ سے نہ بھی جلائے، پھر بھی اس کی بدبو تمہارے اندر ضرور بس جائے گی۔ سامعین، حاملہ عورت کی دعائیں اس کے بچے کے مستقبل کے درخشاں ہونے میں کارگر اور مفید ثابت ہوتی ہیں۔ دعا و مناجات کا عمل خداوند کریم کی بارگاہ میں عبودیت و بندگی کا عظیم مصداق ہے۔ سورہ فرقان کی 77ویں آیت میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا پروردگار تم پر نظر رحمت نہ کرتا۔ اس سلسلے میں ایک مؤثر ترین قرآنی دعا یہ ہے کہ قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی 38ویں اور سورہ فرقان کی 74ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، پروردگارا مجھے نسل پاکیزہ عطا فرما، صرف تو ہے جو میری دعا کو سننے والا ہے۔ پروردگارا ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی روشنی کا باعث قرار دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا قرار دے۔ سامعین، یہی دعائیں والدین کے لیے صالح اولاد نصیب ہونے کا باعث بن سکتی ہیں۔
Thank you. بسم اللہ الرحمن